نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم حضور اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رمضان کا تعارف کرایا ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے. فرمایا کہ شہر رمضان، رمضان کون سا مہینہ؟ انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا. قرآن کو، رمضان کو قرآن سے بڑی مناسبت ہے، اس لیے اللہ نے اس کا نزول رکھا. اور اس کے ساتھ من فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے، فرض ہے اس پر روزہ رکھنا. پہلے تو بتایا کہ تم پر روزے فرض ہیں، اے اللہ کس مہینے کے فرض ہیں؟ شہر و رمضان، رمضان کے فرض. پہلے مطلقاً فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہیں جس طرح پہلو پر فرض ہیں. اب ہم نے کب روزے رکھنے ہیں؟ فرمایا اس مہینے میں رکھنے ہیں جس میں قرآن نازل ہوا. روزے کو اور رمضان کو قرآن کے ساتھ بڑی خاص مناسبت، یاد رکھیں. اس لیے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کی حیات فرشتوں کی طرح ہو جاتی ہے، وہ بمنزل فرشتہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کھاتا نہیں، پیتا نہیں، شہوت کی تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے صبح سے شام تک. شاطین ویسے بند ہیں، اور یہ خود فرشتوں کی طرح ہو گیا. جب فرشتوں کی طرح ہو گیا، اب یہ اس قابل ہو چکا ہے کہ قرآن مجید کے انوارات کو جذب کر سکے، کیونکہ قرآن مجید کے جو انوارات ہیں یہ اتنے آسانی سے جذب ہونے والے نہیں ہیں کہ انسان گندگیوں میں لتھڑا ہو، گناہوں میں مبتلا ہو. اس لیے تو اتنی سختی فرمائی کہ جو آدمی اس مبارک مہینے میں کوئی بھی گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ جب یہ انسان اپنی متلذذات کو اور اپنی حلال لذت کی چیزوں کو چھوڑتا ہے تو حرام سے تو بطریق اعلیٰ دور ہوگا، تو جب ان متلذذات سے دور ہوتا ہے تو یہ فرشتہ بن جاتا ہے. اس میں ملائکہ والی انوارات کو جذب کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، ان کے انوارات کو دیکھتے ہیں، تجلیات دیکھتے ہیں، اور اس کو برداشت کرتے ہیں، اس کو جذب کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ، یہ انسان جو لطفہ امشاج سے پیدا ہوا، جو ایک دو بوند ناپاک دو بوندوں سے جو پیدا ہونے والا انسان، جب اس میں فرشتوں والی صلاحیت اور خو آ جاتی ہے تو فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے، اب اس میں قرآن کے انوارات سے خواہ وہ تراوی میں سنے، خواہ وہ خود پڑھے، خواہ وہ دیکھے، جس بلکہ جس طرح بھی ہو قرآن کے انوارات ویسے بھی قرآن پڑھنے کی وجہ سے پوری فضا میں عام رہتے ہیں، تو روزے دار میں ان انوارات کو جذب کرنے کو لینے کی صلاحیت آ جاتی ہے۔ ایک آدمی قرآن خود نہیں پڑھ رہا یا پڑھ پاتا ترابی میں پڑھا تو کیا قرآن مجید جو قاری صاحب پڑھ رہے ہیں کیا اس کے انوارات سب کو نہیں مل رہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بارے میں فرمایا، یہ فجر کی نماز وہ ہے کہ جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو فرشتے حاضر ہو کر خود تو قرآن نہیں پڑھتے، پڑھنے والے کا سن رہے، دونوں جماعتیں جو آسمان سے آئی ہے وہ بھی اور جو جانے والی وہ بھی۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے جو قرآن ہے وہ مشہود ہے، یعنی فرشتے وہاں حاضر ہیں، کیونکہ عصر کی نماز میں تو جاہری نماز نہیں ہوتی، اگرچہ اس میں بھی فرشتوں کی دونوں جماعتیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ اس میں جاہری نماز نہیں ہوتی، سری طور پر امام پڑھتا ہے، لیکن فجر میں وہ جاہری پڑھتا ہے جس کو فرشتوں کی جماعت بھی سن رہی ہے، آنے والی بھی اور جانے والی بھی۔ اللہ فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ قرآن مجید کے انوارات ہیں۔ فرمایا کوئی انسان ان انوارات سے پورا فائدہ کب اٹھا سکتا ہے؟ جب اس میں فرشتوں والی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر پیغمبر پر جب جو بڑے پیغمبر تھے ان پر جب کتاب نازل کی گئی ان کو پہلے روزے رکھوائے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن اعتکاف کیا، آپ کو پتا کہ اعتکاف بغیر روزے کی نہیں ہوتا، 40 دن اعتکاف کرایا، پھر تورات عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ صحرا میں 40 دن اعتکاف کرایا، پھر ان کو انجیل دی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جا کر اعتکاف کیا، آپ روزے بھی رکھتے تھے اور وہاں پر غار حرا میں عبادت بھی کرتے تھے، آپ نے 6 مہینے تک 40 دن 6 مہینے 6 ماہ تک غار حرا میں جاتے رہے، اور پھر 24 رمضان مبارک کی رات تھی جب علیہ السلام اس اندھیری رات میں تشریف لائے اور آپ نے اقرا کی پہلی 5 آیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں منتقل کی۔ تو یہ بھی رمضان کا مہینہ تھا اور لیلۃ القدر تھی، لیکن لیلۃ القدر چونکہ منتقل ہوتی ہے اس لیے بعد میں پیغمبر صاحب فرمایا اب یہ تاک راتوں میں آ گئی ہے، تاک راتوں میں۔ بلکہ میں تو غور کر رہا تھا کہ آخری عشرے کی کوئی رات بھی لیلۃ القدر سے خالی نہیں، اس لیے کہ زمین کے 2 حصے ہیں، ایک میں چاند ایک دن پہلے نظر آتا ہے، ایک میں ایک دن بعد نظر آتا ہے، 2 حصے پورے زمین میں، آپ پوری زمین کو دیکھ لیں، آدھی زمین میں چاند ایک دن پہلے نظر آئے گا جو مغرب کی جانب ہے، جو مغرب سے دور ہے ان میں ایک دن بعد نظر آئے گا۔ ہمارے ہاں بھی چاند اس لیے نظر آ گیا کیونکہ ہم سعودی عرب سے سب سے قریب ہیں، اور لہٰذا انہیں علاقوں میں نظر آیا جو مغرب کی جانب سے، کوئٹہ میں نظر آیا، لہیم یارخہ میں نظر آیا، لیکن لاہور وغیرہ کی طرف نظر نہیں آیا، ہندوستان میں نظر نہیں آیا، بنگلہ دیش میں نظر نہیں آیا، کیونکہ یہ مشرق کی جانب ہے، آسٹریلیا میں نظر نہیں آیا کیونکہ مشرق کی جانب ہے، جو مغرب کی جانب ان کو چاند پہلے نظر آتا ہے۔ اب یہ دیکھیے تو آخری راتوں کو دیکھ لیں، ایک جگہ تاک ہے، دوسری جگہ جفت ہے، ایک جگہ تاک ہے دو، یعنی پوری 10 راتوں میں جبریل صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں لے کر زمین پر آتے ہیں، کوئی رات خالی نہیں۔ لے میرے مرشد ایک عجیب بات فرماتے تھے شاہ کی مختار صاحب رحمت اللہ علیہ، کہ بھائی جب تمہارے ہاں تاک رات نہ ہوا کرے اور تم رات کو اٹھو تو یوں کہہ دی اللہ جہاں تاک رات ہے تیرے لیے کیا مشکل ہے، اگرچہ میرے ہاں تاک نہیں ہے وہاں تو لیلۃ القدر ہے، اگرچہ یہاں لیلۃ القدر نہیں، اے اللہ آپ تو پوری دنیا آپ کے تابع ہے، اے اللہ میں یہیں سے دعا کرتا ہوں لیلۃ القدر کا اجر و ثواب اور اس کی برکات آپ مجھے یہیں عطا فرما دیجیے، تو ہر رات لیلۃ القدر ہو جائے گی۔ ہر شب قدر اگر تو قدر بھی دانی، ہر لیلۃ القدر ہے اگر تو قدر جانتا۔ کتنی خوبصورت اللہ والوں کی یہ معرفت کی باتیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پر اعتماد اور تعلق کی باتیں میرے دوست۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان میں آپ پہلے روزے رکھوائے گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک اعتکاف کیا، باپ جاتے تھے 6 مہینے، قرآن مجید نازل ہوا۔ اب اس امت کو قرآن دے دیا تعرف شهر رمضان، دیکھو کون سا مہینہ اللہ انزل فیہ القرآن، یاد رکھو یہ معمولی مہینہ نہیں ہے، ہم نے قرآن کے انتخاب کے لیے رمضان کا انتخاب کیا ہے. اس لیے مجدد الافشانی رحمت اللہ علیہ کا عجیب بات فرماتے ہیں، یہ دو باتیں بڑی عجیب ہیں، فرماتے کا رمضان میں دن کی برکات اور انوارات الگ ہوتی ہے اور رات کی برکات اور انوارات الگ ہوتے ہیں، دونوں الگ الگ. دن میں جو نازل ہوتا ہے وہ اور چیز ہے، رات میں نازل ہوتا ہے وہ اور چیز ہے. اس لیے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی جلدی افطار کرو، تو کہ افطار جب تم جلدی کر لو گے اس کا مطلب تاکہ اب رات کی برکات شروع ہو گئی، دیر نہ کرو، دروازہ کھلتے ہی افطار کر لو کیونکہ برکات شروع ہو گئی رات کی، اور دیر تک سحری کرتے رہو کیونکہ سحری کرنا، آخر تک سحری کرنا، اب دن کی برکات شروع ہونے والی ہے، رات کا دروازہ بند ہونے والا ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ رات کو اعلان ہوتا ہے نا، رات کو اعلان ہوتا ہے بل اللہ تقوا من النار، رات کو اللہ تعالیٰ دوست سے کتنے لوگوں کو بری فرماتے ہیں رات کے وقت، یہ رات کا کام ہے. تو رات کے انوارات الگ ہیں اور دن کے انوارات الگ ہیں. اور دوسری بڑی عجیب بات مجھے رسانی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمائی، یہ بڑی عجیب بات فرمایا کہ دنیا میں جتنی بھی برکات ہیں، نزول برکات ہیں، انوارات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام سے متعلق ہے. زیادہ تر رزق کا معاملہ ہے اللہ کی شان رزاقیت سے متعلق ہے، بچے پیدا کرنے کا معاملہ ہے اللہ کی شان خالقیت اور شان باری سے متعلق ہے، عزت دینے کا معاملہ ہے اللہ کے نام عزیز اور اس سے متعلق ہے. جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں ان صفاتی نام سے اللہ تعالیٰ انوارات اور برکات جو ہے مخلوق پر نازل کرتے ہیں جس کی جو ضرورت ہو. لیکن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ذات الہی سے براہ راست انوارات اور برکات کا فیضان ہوتا ہے. یہ بہت عجیب بات ہے، ذات الہی خود پوری ذات، آپ بتائیں جب ذات الہی پوری کی سے انوارات ہوں گے تو اس میں سارا کچھ آ جائے گا، کیونکہ ذات کے ساتھ ہی ساری صفات ہیں، اس میں رزاقیت کی انوارات بھی ہیں اور برکات ہیں، اس میں خالقیت کے بھی ہیں، اس میں مالکیت کے بھی ہیں، اس میں عزیز کے بھی ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، چونکہ ذات میں ساری صفاتی نام ہے، تو جب ذات سے برکتیں ایمان والوں پر نازل ہوتی ہے تو اس کے اندر ساری صفاتی ناموں کی برکات بھی شامل ہے، اور جو ذات کی اپنی برکات ہے وہ پتہ نہیں کتنی ہے اور کیسی ہے اللہ جانتا ہے. یہ عجیب بات فرمائی اور اس کی وجہ بیان فرمائی کہ وجہ یہ ہے کہ شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن، کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو اللہ کی ذات سے نکلی ہے، کتاب ہے جو ذات سے نکلی. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن نے 100 بار اللہ تعالیٰ کی زیارت فرمائی، 100 بار، آخری بار جب زیارت کی تو پوچھا اللہ آپ کے قریب ہونے کا سب سے مختصر راستہ کیا ہے، فرمایا کہ وہ کتاب جو میری ذات میں سے نکلی ہے اس کی تلاوت کی پابندی کرو. پھر پوچھا اگلا سوال، امام بن حنبل کا قول ہے اور یہ میں ان نا سمجھوں کو کہنا چاہتا ہوں جو آج میڈیا پر یہ بات اڑاتے ہیں کہ خالی قرآن پڑھنا بغیر سمجھ کے یہ طوطے کی طرح رٹنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن مجید کی توہین کرتے ہو. تو قرآن مجید کی توہین کرتے ہو، دنیا میں کتنی چیزیں تم استعمال کرتے ہو، تم کو اس کی حقیقت پر تم گولی کھاتے ہو، تمہیں پتہ اس میں کیا اجزاء ہے، پھر آپ کو کیوں فائدہ دے دیتی ہے، کیوں فائدہ دے دیتی ہے. آپ گھر میں رہتی سالن کھاتے، کبھی آپ نے پوچھا اس میں کیا کیا ڈالا تھا، آپ کو مزہ آ رہا آپ کھا رہے ہیں، آپ کو فائدہ دے دیتے. اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا قرآن ہے، یہ میری کتاب ہے، اس کے الفاظ کے اپنے انوارات ہیں، معنی کے اپنے انوارات ہیں، عمل کے اپنے انوارات ہیں. یہ عام مخلوق کا کلام تھوڑی ہے کہ جس کے اندر مقصود اس کا معنی ہوتا ہے، یہ میرا کلام ہے، اس کے تو پڑھنے کے بھی طریقے ہیں، تم اپنی مرضی سے پڑھ نہیں سکتے اس لفظ کو، جب پڑھ نہیں سکتے تو کیا خیال ہے اگر پڑھنے پر کچھ نہ ملتا تو پڑھنے میں قوانین کا پابند کیوں کیا جاتا، اسلام کو ایسے پڑھ لیا تھا الف لام میم پڑھو. ہمارے والد صاحب بڑی خوبصورت بات فرماتے تھے، یہ پیغمبر سلام نے جو ثواب کے بارے میں مثال دی کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی، اس میں مثال میں الف لام میم کو بیان کیا ہے، اور فرمایا کہ الف لام میم کا معنی کون بتا سکتا ہے؟ تو بغیر معنی کے ملا ہے یا نہیں ملا؟ بولو، بغیر معنی کے مل رہا ہے؟ الف لام میم کا تو کوئی معنی نہیں بتا سکتا، وہ تو حروف مقطعات میں سے اس کا کون معنی بتائے گا؟ کتنے بڑا بڑا مفسر ہو، کتنے دعوے کرنے والے جو کہتے ہیں جی بس بغیر معنی کے کچھ بھی نہیں ہے قرآن مجید پڑھنا، ان سے پوچھو نا الف لام میم کا معنی کر دو، حدیث کا مطلب بتاؤ. تو جب الف لام میم پر 30 نیکیاں مل رہے ہیں جس کا معنی کوئی نہیں جانتا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے پر خاص سمجھے نہ سمجھے تب بھی اجر و ثواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ سوال میں پڑھو جا کہ اللہ سمجھ کر پڑھنے پر یہ قرب ملے گا یا بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امام اے احمد، چاہے سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے، جو اس کتاب کی تلاوت کرے گا وہ شارٹ کٹ رستے سے مجھ تک آ جائے گا. یہ جامع کتاب ہے، اللہ کی ذات میں سے نکلی ہے. یہی وجہ ہے کہ چونکہ کتاب ذات میں سے نکلی تو جس مہینے میں نازل کیا گیا اس کے اندر بھی برکات اور انوارات ذات کے نازل پر انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ جامع کتاب ہے اور یہ جامع مہینہ ہے، انوارات کا یاد رکھو یہ جامع مہینہ ہے. یہی وجہ ہے بزرگوں نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی تجلیات جو ہیں پورے عالم پر نازل ہوتی ہیں، مختلف جگہ پر مختلف تجلی، بازار پر اس میں رزاق کی تجلی ہے. آپ کا بازار چل رہا ہے، جس دن تجلی ہٹ جاتی ہے مارکیٹیں اجڑ جاتی ہیں، مارکیٹ اجڑ جاتی، کھیت اجڑ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی تجلی ہٹ گئی. پورے عالم کا نظام تجلیہ اللہ کے صفاتی ناموں پر چلتا ہے. بچے پیدا ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان خالقیت کی تجلی چل رہی ہے. بچے بند ہو گئے، کتنے قوموں کے بچے، جن قوموں کا عذاب دیا جاتا تھا ان کے پہلے بچے بند کر دیے جاتے تھے. قوم سمود، قوم عاد، کئی کئی سال بچے نہیں ہوئے تاکہ عذاب آئے تو بچے پر نہ آئے، سب بالغ ہو چکے ہیں. یاد رکھو لکھا ہے جو جس قوم کو عذاب دینا ہوتا تھا اسے بچے نہیں ہوتے تھے مرنے والوں میں، عورتیں ہوتی تھیں، مرد تو عورت بھی مکلف ہے، مرد بھی مکلف ہے. اللہ خالقیت کی تجلی ہٹا لیتے تھے، باوجود کوشش کی بھی بچے نہیں ہو رہے. لیکن خانہ کعبہ ایک ایسا مکان ہے کہ جہاں اللہ کی ذات کی تجلی ہوتی ہے. یہ عجیب بات، ذات کی تجلی. لہذا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا کہ یہ جو ہم چکر لگاتے ہیں خانہ کعبہ گرد گرد، کہا کہ اگر مکان نہ بھی ہوتا تب بھی ہم چکر لگاتے، کیونکہ اللہ کی ذات کی تجلی موجود ہے، دراصل اس تجلی کے چکر لگا رہے ہیں. ہم ارد گرد گھوم رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی اور اس کے انوارات، ذات کا جو عکس ہے، اس کے ارد گرد ہم گھوم رہے ہیں. علی بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی بار آئے، اللہ گھر تو دیکھا گھر والا نہیں دیکھا، جب دوبارہ حج پر آئے تو اللہ کے انوارات و تجلیات کو دیکھا، کہا کہ ہاں اس دفعہ گھر والے سے بھی ملاقات ہو گئی. ہر آدمی کا اپنا لیول ہے، اپنا حوصلہ ہے، اس کے مطابق وہاں جا کر وہ محسوسات کرتا ہے. جس کا جو لیول ہو، چڑیا ہو تو اس کو ایک قطرہ پانی کافی ہے، ہاتھی ہو تو دو من پانی پی جائے گا، اونٹ ہے تو 7 دن کا پانی پی جائے گا. ہر ایک کی اپنی جو ہے ہمت پر ہے کہ ہر آدمی اپنی ہمت کے مطابق وہاں سے انوارات لیتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں پر اللہ کی ذات کی تجلی ہوتی ہے، تو چونکہ قرآن مجید اللہ کی ذات میں سے نکلا ہے اور اس مبارک مہینے میں نازل ہوا ہے، اور پھر جس رات میں نازل ہوا جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ رات تمام راتوں سے افضل قرار دے دی گئی، اس رات ایک لمحے میں نازل ہوا ہے، تو پورے مہینے کا یہ حال ہے، تو اس رات کا کیا حال ہوگا؟ خیر من الف چار، فرمایا کہ ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ کا اجر و ثواب ہے. بلکہ بعض محدثین نے تو بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ لفظ خیر زیادہ، کہا کہ کتنا زیادہ؟ کہا یہ اللہ کا زیادہ ہے، جس طرح اللہ ہے بڑے ہیں، ان کا زیادہ بھی بہت بڑا. یہ عجیب بات لکھی، بعض محدثین بھی عجیب بات کرتے ہیں، کہا محدود نہیں، خیر کا پہ زیادہ، اب کتنا زیادہ؟ 1%, 2%, 3%. جیسی ان کی ذات ہے ویسا ان کا زیادہ ہے. میرے آپ کا زیادہ ہمارے لیول پر ہوگا, بادشاہ کا زیادہ بادشاہ کے لیول پر ہوگا, اللہ کا زیادہ اللہ کے لیول پر ہے. الذین احسنوا الحسنا وزیادہ, کہا کہ نیکی کرنے والوں کو ہم حسنا دیتے ہیں یعنی جنت دیتے ہیں, بس زیادہ, اور جنت پر بھی ایک زائد چیز دیں گے. تو آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ زائد کیا ہوگی, پر میں اپنے دربار میں بلا کر زیارت کرائیں گے, اور وہ زیارت ایسی ہوگی کہ حسنا کو بھول جائے گا, وہ یاد بھی رہے گا کہ میری بھی کوئی حسنا ہے یعنی میری بھی کوئی جنت ہے, بھول جائے گا. وہاں پر سہن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا, وہ آ گئے ساری بہاروں پہ چھا گئے. انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وجہ ایک عجیب بات لکھی ہے. مولانا ادریس صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تم افطار کرو تو کھجور کے ساتھ. فرمایا کھجور کا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ فرمایا کہ تمام پھلوں میں یہ وہ پھل ہے, کھجور کا پھل اور کھجور کا درخت, جس کو قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. مثل کلمۃ طیبہ کا شجرۃ طیبہ اصلہا ثابت فروعہا فی السماء, یہ کھجور کا درخت ہے کہ جس کی اصل زمین میں ہوتی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوتی ہے اور اس پر کھجور لگتی ہے. فرمایا اس کو ایمان سے تشبیہ دی ہے, اور کھجور کا درخت وہ ہے جس کو پیغمبر اسلام نے مومن کے ساتھ تشبیہ دی ہے, اور کھجور کا پھل وہ ہے کہ جو تمام غذائیوں کا جامع پھل ہے. اس لیے پیغمبر اسلام نے اس جامع مہینے میں جس میں جامع کتاب اتری ہے, اس جامع عبادت کے کھولنے کے لیے جامع غذا کو تجویز فرمایا, جو ایمان سے بھی مشابہت رکھتی ہے اور مومن سے بھی مشابہت رکھتی ہے. فرمایا کہ اذا اراد اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فانہا برکۃ, فرمایا جب تم میں کوئی افطار کرے فرمایا کھجور پر کرے, کیونکہ یہ برکت ہے. بلکہ سحری میں بھی کھجور کھانے کا ذکر آتا ہے, سحری میں بھی ذکر ہے برکت تو سحور ہے پھر تمر. فرمایا کہ سحری کی یہ برکت بھی کھجور میں, لادوسن بھی ایک آدھی انسان کو کھجور, یہ کھجور کو بڑا خاص بہت خاص قسم کی چیز ہے کھجور. مدثیر نے لکھا ہے کہ آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پتلا بنایا گیا مقام نعمان پر, یہ عرفات کے ساتھ ایک جگہ ہے بعد یہ نعمان وہاں پر, یہاں سے جب زندہ ہو گئے روح لال بھی تو پھر جنت میں لے گئے آسمانوں کو. تو آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو اس کے اوپر سے سیمنٹ یا گارا بچتا ہے جو اس کو چلائی میں اور صفائی میں سارے کا سارا استعمال نہیں ہوتا, تو ادھر سے کاٹ دے اس سے کاٹ دیا. فرمایا کہ وہ جو مٹی بچ گئی تھی آدم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے, اس میں سے کھجور پیدا کی گئی. کہا یہ انسانوں کی پھپھی ہے. مدثر نے لکھا ہے شروعات بخاری میں, دیکھ انسانوں کی آدم اسلام کے بچے ہوئے گارے میں سے اس کو بنایا گیا ہے, اس لیے اس کی خاص اہمیت ہے اور خاص اس کی فضیلت ہے. اس لیے قرآن مجید نے کھجور سے کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے کہ کلمہ طیبہ جو ہے اس کی جڑ مومن کے قلب میں ہوتی ہے اور اس کی شاخیں عرش پر ہوا کرتی ہے, اور پھر اس کے اوپر ایمان پر جب پھل لگتا ہے فرمایا حلاوت الایمان, تو اس پر میٹھا میٹھا پھل آتا ہے. تو کھجور سے پیغمبر سلام نے جو کلمہ طیبہ کی مثال قرآن نے دی ہے کہ کھجور بھی زمین میں جو ہے وہ اس کا جڑ ہوتی ہے اور آسمانوں کے اندر اس کا جو ہے وہ شاخیں ہوتی جہاں پر پھل آتا ہے, کیونکہ جتنا زمین سے اونچا پھل لائے گا اتنے اس وہ طیب ہوتا ہے پاکیزہ ہوتا ہے, کیونکہ علائش اور گندگی دھوپ اور یہ جو دھول وغیرہ اس کو نہیں لگتی کیونکہ اونچائی پر ہوتا ہے. فرمایا کہ کلمۃ طیبہ شجرۃ طیبہ, فرمایا کہ کلمہ طیبہ مثال, فرمایا اس ایمان کی مثال کھجور کی طرح ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو, تو یہ وہ مہینہ ہے میرے دوستو کہ جس میں ہم اس قرآن مجید کے انوارات کو لے سکتے ہیں, ہم میں صلاحیت پیدا ہو جاتی. لہذا یہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے, اس کا سب سے بڑا وظیفہ تلاوت ہے. تھوڑا وقت ہو یا زیادہ وقت ہو قرآن کی تلاوت کریں, آج کل تو مشکل ہی نہیں ہے, موبائل میں قرآن مجید موجود ہے اور موبائل میں چیزیں ہیں تو قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ بلکہ علماء نے تو یہاں تک اجازت دے دی کہ افضل تو یہ ہے کہ وضو کر کے موبائل سے قرآن پڑھے, لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے تو بغیر اس کے بھی پڑھ سکتا ہے، بس نفس آیت پر انگلی نہ رکھے بلکہ نیچے جو خالی جگہ ہو وہاں سے ورق کو پلٹنے کا کوئی انتظام کر لے یا کسی چیز کے لیے انتظام کر لے، لیکن رات دن اس کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن مجید کے جو انوارات 11 مہینے میں ہم تلاوت کرتے ہیں لیکن ہمارے روح میں کمزوری ہوتی ہے، کیونکہ ہم کھانے پینے اور دوسرے متعلقات میں مشغول ہوتے ہیں، فرشتوں سے ہماری مشابہت نہیں ہوتی، تو انوارات تو ملتے ہیں لیکن ہم اتنا جذب نہیں کر پاتے ہیں. یعنی اس کی مثال یوں سمجھ لیں آپ کہ دنیا میں بھی ہم کھاتے پیتے ہیں اور جنت میں بھی کھائیں پیئیں گے، لیکن دنیا میں کھاتے پیتے ہیں تو کتنا بول و براز بن جاتا ہے، لیکن جنت میں بول و براز نہیں بنے گا بلکہ پورے کا پورا کھانا جسم کا حصہ بن جائے گا، تو بول و براز نہیں ہوگا. وہاں کے محلات میں واش روم نہیں ہوں گے، عجیب ہے، آج تو کمرے میں واش روم آ گئے. لوگ کہتے ہیں حضرت جنات کی بڑی شکایت ہے، بھائی حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیاطین اور جنات نے پوچھا ہم رہیں گے کہاں، اللہ تعالیٰ سے پوچھا ہم کہاں رہیں گے، ان کا تمام گندی جگہوں پر. فرمایا ان حاضر خصوص محتضرا، حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو بیت الخلاء ہے اس کے اندر جنات ہوتے ہیں، صاحب ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. لہذا تم دعا پڑھ کے جایا کرو، حدیث میں آتا ہے جب دعا پڑھے بغیر تو بیت الخلاء میں جاتا ہے، بھائی اگر پوری دعا نہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آتی ہے، محتسین لکھا اگر بسم اللہ پڑھ کر ہی بیت الخلاء میں داخل ہوتا تو یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، اس کی اور جنات اور شیاطین کے درمیان پردہ حائل کر دیا جاتا ہے، وہ انسان کی شرمگاہ کو نہیں دیکھتا، اور اگر نہیں دعا پڑھتا تو اس کی شرمگاہ پر وہ پھونک مارتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں، یعنی اس بات پر منتر پڑھتے ہیں کہ آدمی بدکاری کرے، زنا کرے اور گندے کام کرے. اس لیے ہمارے شیخ فرماتے ہیں اگر ہم اپنے بچوں کو اس بات کی عادت ڈال دیں بچپن سے کہ بیت الخلاء میں دعاؤں کا جانے کا اہتمام کرے، انشاءاللہ ان کا اخلاق خراب نہیں ہوں گے. سن لو، ان کا اخلاق خراب کرنے کا بڑا سبب ان شیاطین کا منتر ہے، ان شیاطین کا وہ کام ہے جس کی وجہ سے ان کی شرمگاہیں غلط استعمال ہوتی ہیں. اور جب یہ دعا پڑھ کر جائے گا تو آپ بتاؤ جب کمرے میں بیت الخلاء ہوگا تو کیا ہوگا، تو یہی ہوگا پھر، شیاطین جنات کمرے میں پھریں گے، دروازہ کھولو گے کمرے میں آئے. آپ تجربہ کر لو، ابھی اصل کرسی پڑھ کے بند کرو گے تو ٹھک ٹھک ہوتی رہی، کیونکہ ان کو باہر نکلنا ہے، ان کو بھی وہ راستہ یوز کرنا ہے جس راستے سے آپ آتے جاتے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہماری روح پورے قرآن کے انوارات کو اپنے اندر لے سکتی ہے. لہذا تلاوت قرآن سے غفلت نہ کریں، کیونکہ یہ مہینہ قرآن مجید کا مہینہ ہے. اب یہ ایک اعلان ہے، ایک تو اعلان ہے کہ انشاءاللہ عید الفطر انشاءاللہ 8 بجے ادا ہوگی، اور فطرانہ اس سال 250 روپے ہے، 250 روپے فی کا فطرانہ ہے. بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ آیا رمضان میں دے سکتے یا عید الفطر والے دن دینا ہے، بھائی ایسا نہیں ہے، آپ رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، بالکل ممانعت نہیں ہے. بھائی یہ ہے کہ عید نماز پڑھنے سے پہلے دینا افضل ہے، اس سے پہلے پہلے دے لیں بھائی. باقی ایک اگر آپ کا رہ جائے تو عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ فطرانہ اور فطرانہ ہر اس آدمی پر آ جاتا ہے جس کے پاس اس سال جو نصاب کا اعلان ہو 1,03,000، 1,03,000 روپے جس کے پاس سال بھر رہے، تجارت کی شکل میں، نقد پیسوں کی شکل میں، یا سونا چاندی ملا کر اس کی شکل میں، ان پر زکوٰۃ واجب ہے، اور ان پر جس پر زکوٰۃ اس پر تو آٹومیٹک فطرانہ ہے اور قربانی بھی. لیکن جن پر زکوٰۃ نہیں ہے ان کے پاس اگر 1,03,000 روپے کا زائد سامان گھر میں، زائد سامان میں 3 جوڑوں سے زائد جوڑے بھی شمار ہوں گے، 2 موٹر سائیکل ہیں تو دوسرا موٹر سائیکل بھی شمار ہوگا، 2 بھینسیں ہیں تو دوسری بھینس بھی شمار ہوگی، 2 سائیکل ہیں تو دوسرا سائیکل بھی شمار ہوگا، یعنی ضرورت سے زائد چیزیں گھر میں استعمال کے بستروں کے علاوہ جو بستر ہوں گے وہ بھی شمار ہوں گے، اور منجیوں کے علاوہ جو زائد منجیاں ہیں وہ بھی شمار ہوں گی. یہ ساری چیزیں اگر 1,03,000 کے برابر ہو جاتی ہیں ان پر فطرانہ واجب ہے. اس لیے فطرانہ تو تقریباً آج اس زمانے میں ہر آدمی پر ہی ہو جاتا ہے، زیادہ 250 کے پیچھے حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی فطرانہ دے دیتا ہے تو روزے کے اندر جو کمی بیشی ہے وہ اللہ ختم فرما کر روزے صاف ستھرے فرما دیتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ 30 دن تم روزے رکھو اور 250 روپے میں تمہارے روزے صاف ستھرے ہو کر دربار الہی میں چلے جائیں تو 250 روپے زیادہ ہے؟ ہم یہاں ہزاروں بھی خرچ ہوتے تو کر دیتے کہ روزے قبول ہو جائے. تو فطرانے کا مطلب یہ, فطرانہ دراصل زکوٰۃ روزے کی ہے. جس طرح زکوٰۃ زکوٰۃ مال کی ہے, اس طرح فطرانہ جو ہے یہ روزے کی زکوٰۃ ہے, اور قربانی انسان کی جان کی زکوٰۃ ہے. قربانی انسان کی جان کی زکوٰۃ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے بدلے میں قربانی آئی, ہماری جان کی زکوٰۃ ہے. ایسی نعمت جان کو اللہ صحت اور عافیت عطا فرما دے قربانی کرتا ہے. فطرانہ دے گا روزے صاف ستھرے ہو جائیں گے, زکوٰۃ دے گا مال صاف ستھرا ہو جائے گا, عشر دے گا کھیت صاف ستھرا ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ.